السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ آپ کے میزبان ہے بہجت۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
ڈیرا اسماعیل خان جیل پر حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ، پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک، بم دھماکے میں امن کمیٹی کا ایک رضاکار مارا گیا۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
طالبان حکومت مذاکرات کو کئی مشکلات درپیش ہیں۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر۔
کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز۔ میں ہوں مظفر آباد سے روشن مغل، تفصیلات تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں حکمران نیشنل کانفرنس کے انتخابی جلسوں کو درہم برہم کرنے کے لیے عسکر پسندوں نے دستی بموں کے دھماکے کیے، 17 افراد زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور عالمی خبروں میں، ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطی امن بات چیت بحران کا شکار ہے، فلسطینی صدر محمود عباس نے یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے بارے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے جو کبھی شاذ و نادر ہی کیا گیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ دہشت گرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈیڑا اسماعیل خان میں قائم مقام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے اطلاع ملنے پر کلاچی کے علاقے میں کارروائی کی اور پولیس اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ میں ڈیڑا اسماعیل خان جیل توڑنے کے منصوبے کا مبینہ سرغنہ ہلاک ہو گیا۔ سن 2013 میں درجنوں مسلح طالبان نے حملہ کر کے 175 قیدیوں کو آزاد کروا لیا تھا، جن میں 35 خطرناک عسکریت سند شامل تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرا اسماعیل خان میں پولیس حکام نے بتایا کہ اتوار کو خفیہ معلومات کی بنیاد پر تحصیل کلاچی کے ایک گاؤں میں مشتبہ دہشت گرد کے خلاف اہلکار کاروائی کرنے پہنچے، لیکن اس دوران شدت پسند کمانڈر نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ تقریباً 30 منٹ تک جاری رہا اور اس دوران مشتبہ دہشت گرد مارا گیا۔ ڈیرا اسماعیل خان کے قائم مقام ضلع پولیس آفیسر صادق بلوچ نے وائس آف امریکہ کو ہلاک ہونے والے شدت پسند کے بارے میں تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
یہاں کا ایک مشہور دہشت گرد ہے حکمت اللہ عرف متی، یہ ڈی آئی خان جیل بریک کا بھی جو 4-5 مین بندے تھے ان میں سے ایک تھا، اور ہمارے 3 مقدمات میں یہ مفرور بھی تھا اور بہت اہم رکن تھا طالبان کا۔ تو اس کے گھر پہ آج صبح پولیس نے ریڈ کیا، تو جیسے ہی پولیس کو دیکھا انہوں نے فائرنگ کی، اس میں ہمارا ایک ایلیٹ کا سپاہی شدید زخمی ہوا۔
گزشتہ سال درجنوں مسلح شدت پسندوں نے ڈیرا اسماعیل خان کی مرکزی جیل پر حملہ کر کے یہاں سے 175 کے قریب قیدیوں کو فرار کروایا تھا، جن میں انتہائی اہم مقدمات میں ملوث 35 قیدی بھی شامل تھے۔ اتوار کو جس جگہ پولیس نے یہ کاروائی کی وہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دریں اثنا قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں حکومت کے حامی امن کمیٹی کے ارکان کو مشتبہ شدت پسندوں نے بم حملے سے نشانہ بنایا، جس سے ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ امن کمیٹی کے ارکان ایک گاڑی پر جا رہے تھے کہ اس پر سڑک میں نصب بم سے حملہ کیا گیا۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے جب رواں ماہ ہی کلدم تحریک طالبان پاکستان نے یہ کہہ کر 40 روزہ فائر بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کہ حکومت نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ فائر بندی کے خاتمے کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں پولیس اہلکاروں پر حملوں اور تشدد کی دیگر واقعات میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اگر حکومت طالبان مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بات چیت کا عمل جاری رکھنے کے لیے اثر نو کوشش کی جائے گی۔ طالبان کے نامزد کردہ معاون پروفیسر محمد ابراہیم نے یہ بات پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بہت سی مشکلات ہیں۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
طالبان کے نامزد کردہ رابطہ کار پروفیسر محمد ابراہیم کا کہنا ہے کہ حکومت اور شدت پسندوں کے درمیان مذاکرات میں کئی دشواریاں ہیں، جس کی وجہ سے ان میں پیش رفت انتہائی سست ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایک تعطل کے بعد اس عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ طالبان رابطہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش کا اس وقت محور جلد سے جلد حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اور طالبان شورا کی دوسری نشست کا انعقاد ہے۔ پشاور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر محمد ابراہیم نے طالبان سے متعلق پاکستانی آئین تسلیم نہ کرنے پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شدت پسند ضرور پاکستان کا آئین اور قانون تسلیم کریں گے، تاہم انہوں نے اسے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے مقدمے سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا
کہ آئین کو کیا پرویز مشرف نے تسلیم کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے نواز شریف انتظامیہ کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم کی جانب سے یہ کوشش بظاہر حکومت پر دباؤ ڈال کر مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ چھوٹ حاصل کرنا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کہنا تھا
کہ انہوں نے تو اپنے لیے کوئی گنجائش نکالنی ہے، بالکل کوئی لنک نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو ایسی چیز بات کرنی ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی کیا تھا، تو کیا وہ اپنے آپ کو وہ مشرف کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ اس نے بھی آئین توڑا، تو اگر ہم ایسے کر رہے ہیں تو یہ کیا، یہ تو ریاست سے برسر پیکار ہیں، فوج سے برسر پیکار ہیں، تو وہ تو کہتے رہے ہیں کہ پرزنرز ریلیز کرنے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو جو نرم بات کرتے ہیں وہ طالبان کے حوالے سے کرتے ہیں۔
نواز انتظامیہ نے 19 غیر عسکری طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد مزید ایک درجن کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر طالبان کی طرف سے فائر بندی میں توسیع سے انکار کرتے ہوئے صرف سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے اعلانات سامنے آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اب بھی مذاکرات چاہتی ہے، تاہم فائر بندی کے بغیر بامانی مذاکرات ممکن نہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم، فاٹا کے سابق سربراہ اور ممتاز تجزیہ کار اور صحافی اسماعیل خان نے مذاکرات کے حوالے سے مختلف النوع خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پروفیسر ابراہیم نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ان سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کی رفتار بہت سست ہے، انہوں نے کہا
نہیں، میں نے ایسے تو نہیں کہا کہ پروگرس بہت سست ہے، یہ البتہ کہا کہ گزشتہ دنوں کچھ رکاوٹیں تھیں اور رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی کی طالبان شورا کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔
پروگرام طے ہو گیا ہے،
بس اس کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کل پرسوں میں جگہ کے تعین پہ ملاقات ہو جائے گی، اور امکان ہی کہ کل یا پرسوں ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔
اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے طالبان کے جانب سے آئین کو تسلیم نہ کرنے کے معاملے کو پرویز مشرف سے منسلک کیا کہ وہ بھی آئین کو تسلیم نہیں کرتے، تو اگر طالبان نہیں کرتے تو کون سی بری بات ہے؟ یہ جو پیرلل آپ نے ڈرا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟
نہیں جعفری صاحب، میں نے ایسے نہیں کہا، میری بات کو میڈیا میں صحیح رپورٹ نہیں کیا گیا۔ میں نے اصل میں کہا یہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کی اس بنیاد پہ مخالفت کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں جو آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اس پہ میں نے کہا ہے کہ آئین کو بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، پرویز مشرف نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور ہماری مختلف حکومتوں نے آئین پہ کما حق و عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر آئین کی اسلامی دفعات پہ ہماری حکومتیں اس کی روح کے ساتھ عمل کریں تو طالبان بھی اس آئین کو تسلیم کر لیں گے۔
اچھا، اس سلسلے میں بعض حلقے جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ طالبان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔
میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ میں خالصتاً آئینی بات ہوں، پاکستان کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں، پاکستان کے آئین کا پہلا دفعہ ہے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کے آئین کا دوسرا دفعہ ہے کہ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہوگا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، جو قوانین پہلے سے رائج ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آئین پہ اگر اس کے روح کے ساتھ عمل درآمد ہو تو کوئی بھی اس آئین سے انکار نہیں کرے گا۔ میری بات تو آئین کے عین مطابق ہے، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ آئین کے اندر جو اسلامی دفعات رکھی گئی ہیں روح کے ساتھ اس عمل درآمد ہونا چاہیے۔
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب بریگیڈر محمود شاہ صاحب، فاٹا کے سابق چیف ہیں۔ آپ نے پروفیسر ابراہیم صاحب کو سنا، اور جو اس وقت تعطل کی ایک صورت نظر آ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ بات کس جانب جا رہی ہے؟
دراصل کہیں بھی نہیں جا رہی ہے کیونکہ یہ جو بات چیت ہے اس کے لیے جو کمیٹیاں بنی ہیں جو حکومت کی طرف سے بنی ہیں اور جو طالبان کی طرف سے بنی ہے وہ دونوں جو ہے وہ طالبان کے حمایتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مذاکرات ہیں یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے اور میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات یعنی جس پاکستان کے آئین کے مطابق اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر حل ہو جائے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مذاکرات اس کی وجہ سے مشکلات کا سبب بنے, لیکن بہر صورت میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ یہ کوئی حل کی طرف بڑھیں گے.
ہمیں جوائن کیا ہے اسماعیل خان صاحب نے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. اسماعیل خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ایک تعطل پیدا ہو گیا ہے اس وقت مذاکرات میں, کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ان میں؟
کوشش تو ہو رہی ہے, لگ تو یہی رہا ہے بظاہر کہ تعطل ہے. ایک دو دن پہلے جو ایک اور میٹنگ ہوئی تھی اس میں دونوں کمیٹیز کے حوالے سے, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے, تو اس میں گورنمنٹ لگ رہا تھا کہ شاید وہ تھوڑا سا ان کا سٹینڈ تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے, اور وہ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ طالبان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیا دینا چاہ رہی ہے
رعایت,
سوائے اس کے کہ ایک فائر بندی ہے, سیز فائر ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ طالبان کیا دیں گے گورنمنٹ کو, کیا وہ دینا چاہیں گے؟ گورنمنٹ تو 13 بندے چھوڑ دیں گے لیکن طالبان کیا کریں گے؟ تو جب تک ایک مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا, میرے خیال میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا قابل از وقت ہوگا.
افغانستان میں 5 اپریل کو منعقد کیے گئے صدارتی انتخاب کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور عالمی بینک کے سابق عہدیدار اشرف غنی کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہوگا. افغانستان کے انتخابی عہدیداروں نے کہا ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے کسی نے بھی مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کی. توقع ہے 14 مئی کو حتمی نتائج کا اعلان ہوگا, جس کے بعد 15 روز میں فیصلہ کن مقابلہ کرایا گیا جائے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بڈگام میں ماگام کے مقام پر بم کے لگاتار دھماکوں میں کم از کم 17 افراد زخمی ہو گئے. اس مقام کے قریب ہی سری نگر میں حکمران نیشنل کانفرنس کے وفاقی وزیر فاروق عبداللہ کی انتخابی ریلی ہو رہی تھی, تاہم سری نگر میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
یہ انتخابی جلسے دار حکومت سری نگر اور قریبی قصبے ماگام میں منعقد کیے جا رہے تھے. گرچہ سری نگر کے جلسے کے دوران کیے گئے دستی بم کے دھماکے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا, ماگام کے ایک مصروف بازار میں پیش آئے واقعے میں کم سے کم 17 افراد زخمی ہو گئے. پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ پتہ لگا رہے ہیں کہ دھماکہ دستی بم کا تھا یا یہ رسوئی گیس کا سلنڈر پھٹنے سے ہوا, جیسا کہ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا تھا. لیکن اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ جن 14 زخمی شہریوں کو علاج معالجہ کے لیے سری نگر لایا گیا ہے ان کے دستی بم کے زورے لگے ہیں. مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین نے سری نگر اور ماگام دونوں جگہوں پر دستی بموں کے دھماکے کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا ان لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو اس کے بقول شہدا کے خون سے سودا بازی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کا واضح اشارہ ان سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں کی طرف ہے جو بھارتی پارلیمان کے لیے ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تاہم حکمران نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور وفاقی وزیر فاروق عبداللہ نے سری نگر کے خانیار علاقے میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت عسکریت پسندوں کی طرف سے کی جا رہی ان حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بدھ کے روز سری نگر کی پارلیمانی نشست, جس کے وہ خود بھی امیدوار ہیں, ہونے والے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اصرار ہے کہ آئین ہند کے تحت ہونے والے انتخابات آزادی یا رائے شماری کرانے کے مطالبے کا نیام البدل نہیں ہو سکتے. اختتام ہفتہ سری نگر کی دیواروں پر حزب المجاہدین کی طرف سے اردو میں لکھے گئے پوسٹر چسپان نظر آئے, جن میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتخابی عمل سے دور رہیں. پولیس نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران درجنوں سیاسی کارکنوں اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے سرکردہ حامیوں کو حراست میں لے لیا ہے, جبکہ ان جماعتوں کے لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کے صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو یوکرین میں روس کی کارروائیوں کے خلاف مشترکہ طور پر پابندیاں لاگو کرنی چاہیے۔ صدر اوباما کے مطابق روس کی کارروائی یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ صدر نے اتوار کے روز ملیشیا میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ روس کو معلوم ہو سکے کہ دنیا متحد ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ ایک سمجھوتا طے پا چکا ہے، لیکن روس نے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ہفتے کے روز روس پر زور دیا ہے کہ وہ یورپی نگران مبصروں کی رہائی کی غیر مشروط حمایت کرے۔ ان نگرانوں کا تعلق ویانا میں قائم یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای سے ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کے قائد پوپ فرانسس نے اپنے دو پیشروں جان دا 23rd اور جان پال دا 2nd کو سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہونے والی ایک تقریب میں سینٹس قرار دیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ تقریباً 10 لاکھ افراد اس موقع پر روم میں موجود تھے۔ پوپ فرانسس نے اس تقریب میں باضابطہ طور پر اعلان کیا، جس میں سابق پوپ بینیڈکٹ دی 16th نے بھی شرکت کی۔ روم بھر میں چرچ ہفتے کی رات کو کھلے رہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین اور عقیدت مند جمع تھے، جو 20th صدی کے دو پوپ صاحبان کو سینٹ نامزد کرنے کی تقریب میں شامل ہوئے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چونگ ہونگ وان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ 16 اپریل کو فیری کی تباہی کے سلسلے میں ان کی حکومت کے رد عمل پر عوامی اشتعال کا مظاہرہ ہوا۔ اس فیری کے ڈوبنے سے 300 سے زائد افراد ہلاک یا پھر لاپتہ ہو گئے۔ مسٹر چنگ نے ٹیلی ویژن پر ایک مختصر خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات سے قبل تشدد کی نئی کارروائیوں میں کیے گئے حملوں میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں 2 الگ الگ حملوں میں کم سے کم 6 افراد مارے گئے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں تشدد کی کارروائیوں میں قریب 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اور شام کو اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخائر سے نجات حاصل کرنے میں مددگار بین الاقوامی ادارے نے شام کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ باقی ماندہ مٹیریل اس کے سپورٹ کر دے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے قتل عام کو جدید دور میں انسانیت کے خلاف سب سے وحشیانہ جرم قرار دیا۔ مسٹر عباس کا یہ بیان اتوار کو فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی WAFA نے شائع کیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب اسرائیل ہولوکاسٹ کی یاد منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ فلسطین کے ساتھ اس کے امن مذاکرات بھی معطل ہیں۔ یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے ہولوکاسٹ کو دور جدید کے انسانیت کے خلاف سب سے گھناؤنے جرم سے تعبیر کیا ہے۔ اسرائیلی جنگ عظیم دوم میں نازیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی یاد میں ہولوکاسٹ کو یاد کرنے کا سالانہ دن مناتے ہیں۔ اس سے ایک رات پہلے مسٹر عباس نے یہ تحریری بیان جاری کیا تھا۔ یہ کسی عرب رہنما کی جانب سے ایک معمول سے ہٹ کر بیان ہے۔ اسرائیلی عہدیدار مسٹر عباس پر 1970 کی دہائی میں اپنی ایک تھیسس میں ہولوکاسٹ کی وسعت کو کم کر کے بیان کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس گزشتہ ہفتے 9 ماہ سے جاری امن بات چیت کے معطل ہو جانے کے بعد اسرائیلی عوام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی لیڈر کی جانب سے غزہ پر حکمرانی کرنے والے عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ ایک متحدہ حکومت کی تشکیل پر رضامند ہونے کے بعد مذاکرات کو معطل کر دیا تھا۔ حماس تشدد ترک کرنے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے جو ان کے ملک کی بقا کے حق کو مسترد کرتی ہو۔ یروشلم میں کابینہ کی ایک میٹنگ میں نیتن یاہو نے ہولوکاسٹ کے بارے میں محمود عباس کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ فلسطینی صدر عباس پر حماس کے ساتھ شامل ہو جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے ایک ایسی تنظیم سے تعبیر کر رہے ہیں جو ہولوکاسٹ کو مسترد کرتی ہے اور اسرائیل کی ریاست کو تباہ کر کے ایک دوسرا ہولوکاسٹ لانا چاہتی ہے۔ فلسطینی اعلی مذاکرات کنندہ صاحب عرقات باور کرتے ہیں کہ متحدہ حکومت سے در حقیقت امن کے عمل کو فائدہ پہنچے گا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا موقف کوئی جواز نہیں رکھتا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اب اسرائیل کیا سوچ رہا ہے۔ عرقات نے اسرائیلی فوج کے ریڈیو پر کہا کہ صدر عباس کا موقف بالکل شفاف ہے، یعنی یہ کہ حماس کو امن کے بارے میں ان کی پالیسیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔
He said, I'll form a government with my program
اراکات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے پروگرام کے ساتھ حکومت تشکیل دوں گا، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنا، دو مملکتوں کے حل کو قبول کرنا، دستخط شدہ سمجھوتوں کو تسلیم کرنا اور تشدد کو مسترد کرنا۔ لہذا اسرائیل اب کیا چاہتا ہے؟ وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے اس کا جواب سیدھا سادہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ابو مازن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حماس کے ساتھ اپنے اتحاد اور اسرائیل کے ساتھ حقیقی امن کے قیام کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور خبروں کے بعد پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ امریکہ نے پاکستان اور افغانستان پر اس پرتشدد انتہا پسندی کے سدے باب کے لیے سرحدی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے جو خطے میں پھیل رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جیمز ڈوبنس نے یہ بات اسلام آباد کے حالیہ دورے کے دوران کی۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، موضوع ہے واشنگٹن ونڈو کا، پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری۔
امریکہ کے خصوصی ایلچی جیمز ڈوبنس نے پاکستان کے سیاسی اور فوجی رہنماؤں سے تفصیلی بات چیت کی جو زیادہ تر اسلام آباد کی شدت پسندی کے انسداد کی کوششوں اور امریکی قیادت میں پڑوسی ملک افغانستان میں استحکام پیدا کرنے کی بین الاقوامی مہم میں اس کے حصے پر مرکوز رہی۔ جمعے کو دیر گئے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ شدت پسندی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی طالبان سے بات چیت کی وزیر اعظم نواز شریف کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی رہنما اگر ضروری ہوا تو ملک کو درپیش سیکیورٹی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی سپورٹ پاکستانز ایفرٹ ٹو اسٹیبلش دی رول آف لا ان پاکستان ٹو ایلیمینیٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم۔
ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے اور شدت پسندوں کو ختم کرنے، نہ صرف ان پرتشدد انتہا پسندوں کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں، بلکہ ان انتہا پسندوں کو بھی ختم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستانی علاقوں سے پڑوسی ملکوں پر حملے کرتے ہیں۔ ہم باور کرتے ہیں کہ نواز حکومت اور پاکستان کی فوج انتہا پسندی کو کم کرنے اور آخر کار اسے ختم کرنے کا عزم رکھتی ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان میں مستقبل کی پیش رفت اور ترقی کے نقطۂ نظر سے مثبت بات ہوگی۔ یہ تھے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے پاکستان و افغانستان۔ ڈوبنس نے کہا کہ وزیر اعظم شریف کے تحت پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ افغان صدر حامد کرزئی کی حالیہ نکتہ چینی نے تفرقہ پیدا کیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
عراق میں 30 اپریل کو 2011 میں امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد سے پہلے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ انتخابات ایک ایسے ماحول میں منعقد ہو رہے ہیں جب خون ریز تشدد اور فرقہ واریت میں اضافہ ہزاروں انسانی جانیں نگل چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کی میریڈتھ بیول کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
بغداد کے مرکزی حصے میں ہر جگہ امیدواروں کے پوسٹر اور اشتہارات دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے عراقی باشندے اپنے رجسٹریشن فارم پر کر رہے ہیں تاکہ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ حاصل کر سکیں۔ آئندہ چند دنوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کو ملک کی نو آموز اور ناتجربہ کار جمہوریت کے ایک کلیدی امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مات مصاب جیسے ووٹر انتخابات کے نتیجے میں تبدیلی کی توقع کر رہے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ پارلیمنٹ میں موجودہ ارکان کی جگہ نئے چہرے آ جائیں گے۔ ہم ان چہروں کو گزشتہ 8 برسوں سے مسلسل دیکھ کر اکتا چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تبدیلی کی توقع کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ عام انتخابات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب عراق کو تشدد میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عسکریت پسند انتخاب کرانے کی کوششوں میں رخنا ڈالنے اور اسے پٹری سے اتارنے کے لیے کار بم دھماکے اور خود کش حملے کرتے رہے ہیں۔ عراق کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کہتے ہیں کہ افراتفری اور شورش کی صورتحال حیران کن نہیں ہے۔ جمہوریت کے عمل ہمیشہ پیچیدہ اور غیر منظم ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس وقت تک مایوس کن دکھائی دیتے ہیں جب تک ولسن چرچل کے بقول آپ متبادل ڈھونڈنے پر غور کریں۔ یہ عمل خاص طور پر ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں جمہوریت آگے بڑھنے کے مراحل طے کر رہی ہوتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انتخابات کے دن توقع ہے کہ وزیراعظم نوری المالکی کا اتحاد اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ وزیراعظم کی پوزیشن اس وقت بظاہر مضبوط ہو گئی تھی جب اس سال کے شروع میں شیعہ آل مقتدر صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ عراقی سیاست کو خیرآباد کہہ رہے ہیں۔ مشرق وسطی امور کے ایک تجزیہ کار جوناتر شینزر کہتے ہیں، اس سے نوری المالکی کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا راستہ ملا۔ توقعات یہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ فی الواقع ایک واحد انتخاب کے طور پر ابھریں گے۔ خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فلوجہ اور شورش زدہ صوبے انبار میں ووٹنگ نہیں ہوگی۔ القاعدہ کے زیر اثر سختگیر جہادی عناصر جنوری سے شہر کے زیادہ تر حصے پر قابض ہیں۔ بغداد حکومت ان کے خلاف حملے کرتی رہی ہے، لیکن زیادہ تر شہر کے مضافاتی علاقوں میں۔ جوناتھن شینزر کہتے ہیں،
And so the question is how much of a foothold are they going to gain, how much will the state of Iraq push back against
اور اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنے حصے پر اپنا قدم جما سکتے ہیں۔ عراق کی حکومت ان گروپوں کو کس حد تک پیچھے دھکیل سکتی ہے، یا کیا وہ ان علاقوں کو جن پر مرکزی حکومت کا کنٹرول کمزور ہے مکمل طور پر ہاتھ سے جانے دے گی اور انہی جہادی تنظیموں کے ہاتھوں میں رہنے دے گی۔ امریکہ نے شورش پسندوں کے خلاف لڑائی میں عراق کی مدد کے لیے وہاں فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور دوسرے ہتھیار بھیجے ہیں، لیکن عہدیدار یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکی فوجی اس لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور 30 اپریل کو عراق میں ہونے والے انتخابات نے بظاہر امریکی عوام کی تھوڑی بہت دلچسپی حاصل کی ہے۔ سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کہتے ہیں،
There is a sense of disappointment and disenchantment with Iraq after we put so much into it and it didn't
ہماری جانب سے عراق کے لیے اتنا بہت کچھ کرنے کے بعد اب ہمارے ہاں مایوسی اور تلسم ٹوٹنے کا ایک احساس موجود ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ ڈنمارک جیسا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ اس نے امریکی عوام کو قدرے مایوس کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب نئی پارلیمنٹ منتخب ہو جائے گی تو نئی اتحادی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک پارٹی قطعی اکثریت حاصل کر سکے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رسا نقوی حال ہی میں کراچی گئے اور وہاں ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے ایک آرٹ ایگزیبیشن کو کور کیا۔ اسی نمائش کا احوال آپ سنیے۔
میں نے سوچا کہ یہاں آیا ہوں تو یہاں کے آرٹ سین کو دیکھنا ضروری ہے۔ پتا چلا کہ فیئر ہال میں ایک ایگزیبیشن چل رہا ہے، سو آئی تھاٹ آئی چیک اٹ آؤٹ۔
یہ جو آپ نے ایگزیبیشن ادھر فیئر ہال میں کیا ہوا ہے بہت زبردست مجھے لگا، اس کا بنیادی مقصد ذرا بتائیں۔
بنیادی مقصد اس کا ایک تو یہ سن فیسٹیول کا ایک حصہ ہے، دوسرا سیکنڈ پبلک کے لیے، ایک پبلک وینیو پر ہے تو پبلک کے لیے ایک اچھا ایکسپوجر ہوگا ٹورڈز کنٹمپری آرٹ، ماڈرن آرٹ، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔
سجاد یہ بتائیں کہ ابھی تک کیا رسپانس ملا ہے پبلک کی طرف سے اور کیا فیڈ بیک ملا ہے آپ کو؟
فیڈ بیک بہت زبردست ہے، بہت اوور ویلمنگ ہے۔ روزانہ 1,000-1,500-2,000 تک لوگ وزٹ کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے آرٹس کے لیے۔ لیکن کنٹمپری آرٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک آئیڈیا ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، جنرل پرسیپشن جو ہے، لیکن لوگوں کی یہاں پر موجودگی اور ان کا آنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی کنٹمپری آرٹ کے اندر روزمرہ زندگی کے ریفرنسز، وہاں سے امیجری، وہاں سے میٹافرز، ان کو یوز کرتے ہوئے آرٹسٹ کریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ریلیٹ کر جاتے ہیں اس سے۔
جنرلی بتائیں کہ جو پینٹنگ، جو پیسز آپ لوگوں نے پیش کیے ہیں ادھر، اس کی کیوریشن کس فلاسفی کے ساتھ کی گئی ہے، کیا تھاٹ تھی اس ان آرٹس کو سلیکٹ کرنے میں؟
کیوریشن ایک تو یہ تھا کہ ایز پارٹ آف سندھ فیسٹیول جو آرٹسٹ سندھ میں پیدا ہوئے یا ہو ریزائڈ ہیئر اور ری لوکیٹڈ ہیئر، ان کو ایک اوپن کال دی گئی اور اس پر جن جن آرٹسٹ نے رسپونڈ کیا ان کا کام اس میں شامل ہے۔ ایک وہ، اور ڈسپلے کا جس طرح سے ڈسیزنس ہیں، عدیلہ سلیمان نے ایک میجر رول ڈسپلے میں ادا کیا۔ اس میں یہی تھا کہ ایک ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اپروچ کے ساتھ ایک واک تھرو دی جائے جو کہ عام لوگ جس کو آسانی سے سمجھ سکیں.
یہ جو جو بالکل سامنے جو اسکلپچر ہے بھینس اور وہ اس کی کتابوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اٹریکٹس دی آئی امیڈیٹلی. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس کا کیا اس کے پیچھے کیا تھاٹ ہے.
یوزلی میں لوگوں کی ریڈنگ آپ سے شیئر کروں گا. عام پبلک کے جو ویوز تھے اس کے بارے میں وہ اس کو دیکھتے ہی کہتے تھے کہ شاید عقل بڑی ہے بھینس اس کے بارے میں کوئی کام ہے. وچ مے اور مے ناٹ بی آرٹسٹ انٹینٹ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج چکی ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے شمال مغربی صوبے میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ دہشت گرد کو گولی مار دی گئی. ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم مقام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے اطلاع ملنے پر کلاچی کے علاقے میں کارروائی کی اور پولیس اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ میں ڈیرہ اسماعیل خان جیل توڑنے کے منصوبے کا مبینہ سرغنہ ہلاک ہو گیا. 2013 میں درجنوں مسلح طالبان نے حملہ کر کے 175 قیدیوں کو آزاد کروایا تھا جن میں 35 خطرناک عسکریت پسند بھی شامل تھے. افغانستان میں 5 اپریل کو منعقد کیے گئے صدارتی انتخاب کے ابتدائی نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور عالمی بینک کے سابق عہدیدار اشرف غنی کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہوگا. افغانستان کے انتخابی عہدیداروں کے مطابق دونوں امیدواروں میں سے کسی نے بھی مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کیے, اس لیے اس دوسرے مرحلے کا انعقاد کیا جائے گا. اس کا انعقاد حتمی نتائج کے 15 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے جو 14 مئی کو سامنے آئیں گے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
افغانستان کے خود مختار انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ نے کل ووٹوں میں سے لگ بھگ 45% اور ایک سابق وزیر خزانہ اشرف غنی نے 32% ووٹ حاصل کیے ہیں. کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی نے کہا ہے کہ انتخابی عہدیداروں نے تقریباً 70 لاکھ ووٹوں کی گنتی کی. ان کا کہنا ہے کہ جعلسازی کے بارے میں تفتیش کے ختم ہونے اور اس کی رپورٹ کمیشن کو مل جانے کے بعد 14 مئی کو انتخابات حتمی شکل اختیار کر لیں گے. نورستانی نے زور دے کر کہا کہ کمیشن کے پاس ووٹوں کے سلسلے میں لاجسٹکس اور سیکیورٹی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے کافی وقت موجود ہوگا. ان کے الفاظ, میرا خیال ہے کہ انتخابات بہت اچھی طرح انجام پائے ہیں. ہم اس سے اور نتائج سے مطمئن ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد کرنا پڑا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے, اور ہمارے پاس دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے ایک ممکنہ شیڈول تیار ہے. یہ الفاظ تھے افغانستان کے خود مختار انتخابی کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی کے. انتخابات جیتنے والا صدر حامد کرزئی کی جگہ لے گا جو 2001 کے آخر سے افغانستان کی قیادت کر رہی ہیں. آئینی بندشیں انہیں ایک بار پھر انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دیتیں. صدر حامد کرزئی اور اوباما انتظامیہ کے درمیان تعلقات اس لیے کشیدہ ہیں کہ مسٹر کرزئی نے سیکیورٹی کے اس دو طرفہ معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا ہے جو 2014 کے بعد امریکی فوجیوں کی ایک تھوڑی سی تعداد کو طالبان سے لڑنے اور افغان فورسز کی تربیت جاری رکھنے کے لیے افغانستان میں رکنے کی اجازت دے گا. عبداللہ اور غنی دونوں امریکہ سے نئی شروعات کا وعدہ کر چکے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے. افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جیمز ڈوبنز کابل میں سیاسی منتقلی کے بعد اس معاہدے کے مستقبل کے بارے میں پر امید دکھائی دیے.
We're disappointed that it hasn't been signed already. In the recent election campaign, all of the candidates endorsed it.
ہمیں اس چیز سے مایوسی ہوئی ہے کہ اس پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں. حالیہ انتخابی مہم کے دوران تمام امیدواروں نے اس کی توثیق کی, اور تمام امیدواروں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ منصب سنبھالنے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم خاصے پراعتماد ہیں کہ یہ معاہدہ مکمل ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے امریکی سفارتکار جیمز ڈوبنز کے, جنہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے مکمل انخلاء پر غور نہیں کر رہا. ہم نے کسی ایک بھی فوجی کو وہاں نہ چھوڑنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ افغانستان کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے. اگر وہ ہمیں وہاں نہیں چاہتے تو ہم نہیں رکیں گے، ہم خود کو یقینی طور پر وہاں مسلط نہیں کریں گے۔ تاہم اس چیز سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ افغان لوگ، افغان سیاسی طبقہ اور افغان صدارتی امیدوار سب امریکیوں کی وہاں مسلسل موجودگی اور ایک عارضی بین الاقوامی کردار کی توثیق کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری مسلسل وابستہ رہے گی، ہم کافی کم تر سطحوں پر وہاں موجود رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ امکانی نتیجہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ افغانستان کی مسلسل ترقی کے امکانات خاصے اچھے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی سفارتکار جیمز ڈوبنز کے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اسسٹنس مشن نے انتخابات کے ابتدائی نتائج کا خیر مقدم کیا ہے اور اس عمل کو اتنا زیادہ شفاف قرار دیا ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے انتخابی کمیشن اور آزاد الیکٹورل کمپلینٹس کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ جائز شکایات سے مناسب طریقے سے نمٹا جائے اور یہ کہ انتخابی عمل کی ساکھ پر آنچ نہ آئے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان ہلال احمر سول ڈیفنس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مل کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بارودی سرنگوں سے آگاہی کی ایک مہم شروع کی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے لوگ اکثر ان سرنگوں کے دھماکوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لوگوں کو بارودی سرنگوں سے بچاؤ کی آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو کھلونا نما بم، بارودی سرنگوں، غیر تباہ شدہ دھماکہ خیز مواد کے نقصانات کے بارے میں آگاہی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کا آغاز پاکستانی کشمیر میں انجمن ہلال احمر نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے تعاون سے کیا ہے۔ مائن رسک اویئرنس ایجوکیشن پروگرام کے تحت تنظیم کے اہلکار کنٹرول لائن کے قریبی قصبوں میں جا کر گاؤں کے عمائدین کے ذریعے لوگوں میں سرحد پر بچھائی گئی بارودی سرنگوں کے نقصانات اور بچاؤ کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کے بارے میں ہلال احمر کے عہدیدار عبد المنان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تقریباً پورے پاکستانی کشمیر اور خصوصاً لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقوں میں یہ مہم شروع کی گئی ہے۔
لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد مائنز کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، معاشی کیا نقصانات ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں سے معذور ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی جانوں سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے علاقوں میں نہیں جانا، ان چیزوں کے ساتھ نہیں چھیڑنا، ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی پر ماضی میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کے دوران دونوں اطراف کی افواج نے مبینہ طور پر یہاں بارودی سرنگیں بھی بچا رکھی تھیں۔ ان علاقوں کے قریب مقیم لوگ مویشیوں کو گھاس چرانے اور ایندھن کے لیے یہاں سے لکڑیاں لانے کے دوران اکثر بارودی سرنگوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جبکہ اکثر سرحد پار سے ماضی میں داغے گئے غیر تباہ شدہ گولہ بارود کی زد میں بھی آ جاتے ہیں۔ مبصرین اور ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ لوگوں میں بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی پیدا کر کے جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اگر انہیں کہیں ایسی کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو اس کے قریب جانے کے بجائے متعلقہ حکام کو مطلع کیا جائے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کے صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو یوکرین میں روس کی کارروائیوں کے خلاف مشترکہ طور پر پابندیاں لاگو کرنا چاہیے۔ صدر اوباما کے مطابق روس کی کارروائی یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ صدر براک اوباما نے اتوار کے روز ملیشیا میں کہا کہ امریکہ اور یورپ کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ روس کو معلوم ہو سکے کہ دنیا متحد ہے۔ صدر اوباما نے کہا،
The more we are unified, the more effective.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم جس قدر متحد ہوں گے اتنا ہی مؤثر ثابت ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم روس کو کچھ مخصوص ہتھیار فروخت نہیں کریں گے، یہ محض ایک مثال ہے، لیکن اگر یورپ میں دفاعی کانٹریکٹرز اس کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر یہ صورتحال زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ ہم اسی وقت اپنے اثر و رسوخ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جب ہر شریک دستخط کرے اور اپنے وعدے کی پاسداری بھی کرے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ ایک سمجھوتا طے پا چکا ہے، لیکن روس نے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ امریکہ کے وزیر وزیر خارجہ جان کیری نے ہفتے کے روز روس پر زور دیا کہ وہ یورپی مبصروں کی رہائی کی غیر مشروط طور پر حمایت کرے. ان نگران مبصروں کا تعلق ویانا میں قائم یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی سے ہے, جس شہر میں ان زیر حراست افراد کو لے جایا گیا ہے وہاں خود کو شہر کا میئر قرار دینے والے شخص نے کہا ہے کہ اگر باغیوں کو رہا کیا جائے تو پھر ہی ان کو رہا کیا جا سکتا ہے.
У киевской хунты находится ряд наших соратников, наших товарищей.
Славянск کے میئر کہتے ہیں کہ کیو کے ساتھی ہمارے ساتھی اور حلیف ہیں, اس لیے اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ہم بھی تبادلے کے لیے تیار ہیں. میئر نے کہا کہ روس کی حکومت نے ان بین الاقوامی مبصروں کی رہائی پر تبادلہ خیال کی غرض سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. دنیا کی سات بڑی طاقتوں نے روس کے خلاف نئی پابندیوں پر اتفاق کیا ہے. اگر ان پابندیوں کا اطلاق ہو جاتا ہے تو اس سے روس پر کیا اثر پڑے گا اور روس جواباً کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ اس بارے میں پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور ڈاکٹر زاہد بخاری سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں روس پر نئی پابندیوں پر اتفاق کیا گیا ہے, کتنی افیکٹو ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں یہ پابندیاں؟
میرا تو نہیں خیال کہ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گی, لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید امریکہ اور یہ جو باقی فورسز ہیں ان کا بھی مقصد شاید یہی ہے کہ کم از کم یہ دکھا سکیں روس کو کہ بھائی وہ ایک بہت اگریسو سٹینڈ نہ لے بلکہ کچھ رک جائے. تو اسی لحاظ سے یہ بھی ساری پابندیاں جو لگانے کا اعلانات ہو رہے ہیں وہ مقصد بھی یہی ہے. شاید یہ تو مقصد نہیں ہوگا کہ روس بالکل ہی پیچھے ہٹ جائے جہاں اس نے کریمیا میں جو بھی یوکرین کا جو حصہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں روسی ویسے بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ اور مزید اقدام نہ کیے جائیں اور ودن جو ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے گلوبل اس کے اندر ہی رہیں, آپ بالکل اس کے باہر نہ چلے جائیں. تو یہ شاید مقصد میرا بالآخر پورا کر لیں.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پابندیاں اگر عائد کی جا رہی ہیں تو روس ان کو کس طرح کی طریقے سے لے گا؟ جواب بنے اس کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیسے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟
روس کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے قریبی ہمسایہ ممالک ہیں, وہاں فوج کشی کرتا ہے اور وہاں بغاوت کراتا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے.
ابھی آپ ان دا نیوز سے کچھ اقتباسات سن رہے تھے یوکرین کے حوالے سے روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بارے میں. امریکہ کے صدر براک اوباما نے چار ملکی ایشیائی دورے کے تیسرے اسٹاپ ملائیشیا میں وزیر اعظم سے مذاکرات کیے ہیں. تقریباً پانچ عشروں کے بعد یہ کسی برسر اقتدار امریکی صدر کا ملائیشیا کا پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم نجیب رزاق نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ملائیشین ایئر لائنز کی پرواز 370 کی تلاش میں امریکی امداد کا شکریہ ادا کیا. یہ جہاز کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا. مسٹر اوباما نے لاپتہ جہاز کی تلاش میں ہر ممکن مدد کی فراہمی جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اس جہاز کو لاپتہ ہوئے اب 7 ہفتے گزر چکے ہیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں. دونوں لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک جامع شراکت داری کے لیے اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, تجارتی سمجھوتے اور جوہری عدم پھیلاؤ کے سیکیورٹی انیشیٹو پر تعاون کے لیے اعلیٰ سطح پر تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہیں. ملائیشیا میں صدر اوباما کے پروگرام میں حزب مخالف کے رہنما انور ابراہیم کے ساتھ ملاقات شامل نہیں تھی. ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کے ساتھ ایک مشترکہ بریفنگ میں جب مسٹر اوباما سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے انور ابراہیم سے ملاقات کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا,
The fact that I haven't met with Mr. Anwar in and of itself is not indicative of our lack of concern.
صدر اوباما کہہ رہے تھے کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نہیں ملا اور اسی طرح حزب مخالف کے لیڈر ہیں جن سے میری ملاقات نہیں ہوئی, ان کے بارے میں مجھے تشویش نہیں ہے. مسٹر انور سے میری ملاقات نہ ہونا اس بات کی علامت یہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ تشویش کا نہ ہونا ہے. 2009 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد مسٹر اوباما کا ایشیا کا یہ پانچواں دورہ ہے. انہوں نے بحر الکاہل خطے کو اقتصادی, سفارتی اور فوجی سطح پر امریکہ کے لیے زیادہ ترجیحی بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے. رومن کیتھولک چرچ کے قائد پوپ فرانسس نے اپنے دو پیشروں جان دی 23rd اور جان پال دا 2nd کو سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہونے والی ایک تقریب میں سینٹس قرار دیا. عہدیداروں نے کہا کہ تقریباً 10 لاکھ افراد اس موقع پر روم میں موجود تھے. پوپ فرانسس نے اس تقریب میں باضابطہ طور پر اعلان کیا جس میں سابق پوپ بینیڈکٹ دا 16th نے بھی شرکت کی. روم بھر میں چرچ ہفتے کی رات کھلے رہے جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین اور عقیدت مند جمع تھے جو 20th صدی کے دو پوپ صاحبان کو سینٹ نامزد مدد کرنے کی تقریب میں شامل ہوئے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے قتل عام کو جدید دور میں انسانیت کے خلاف سب سے وحشیانہ جرم قرار دیا ہے۔ مسٹر عباس کا یہ بیان اتوار کو فلسطین کی سرکاری خبر ایجنسی ڈبلیو اے ایف اے نے شائع کیا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل ہولوکاسٹ کی یاد منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ فلسطین کے ساتھ اس کے امن مذاکرات بھی معطل ہو چکے ہیں۔ شام کو اپنے کیمیاوی ہتھیاروں سے کے ذخائر سے نجات حاصل کرنے میں مددگار بین الاقوامی نگران ادارے نے شام کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ باقی ماندہ مٹیریل اس کے سپورٹ کر دے۔ اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے مشترکہ مشن کی خصوصی رابطہ کار سگریٹ کاگ نے اتوار کے روز دمشق میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شام کے 92% کیمیکلز کو اب تک یا تو ملک سے نکال دیا گیا ہے یا پھر اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ کاگ نے باقی 7.8% کیمیاوی ہتھیاروں کے بعد تک رسائی کے لیے زور دیا جو شام میں ایک خاص مقام پر رکھا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے گزشتہ برس دمشق کے مضافات میں سارین گیس کے حملے میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنے کیمیاوی ہتھیاروں کے ذخائر تباہ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ واشنگٹن اور اس کے مغربی حلیف مسٹر اسد کی افواج کو سارین گیس کے استعمال پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ شام کی حکومت اس کا الزام شام کی خانہ جنگی میں نبرد آزما باغیوں پر رکھتی ہے۔ اسی دوران شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ 4 جون کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے مزید امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اور جو صدارتی امیدواروں کی تعداد 6 ہو گئی۔ صدر اسد نے کہا ہے کہ وہ تیسری مدت کے لیے امیدوار ہوں گے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عراق میں پارلیمان انتخابات سے قبل تشدد کی کاروائیوں میں کیے گئے حملوں میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں 2 الگ الگ حملوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں تشدد کی کارروائیوں میں قریب 10 افراد مارے گئے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چنگ ہونگ وان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ 16 اپریل کو فیری کی تباہی کے سلسلے میں ان کی حکومت کے رد عمل پر عوامی اشتعال کا مظاہرہ ہوا۔ اس فیری کے ڈوبنے سے 300 سے زائد افراد ہلاک یا پھر لاپتہ ہیں۔ مسٹر چنگ نے ٹیلی ویژن پر ایک مختصر خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے جنوبی کوریا کے رپورٹروں کے ایک گروپ کے سامنے جھکتے ہوئے یوں بیان دیا۔
نیگاگل چونگارانن چونگین جگا چھگیمل چگو ملنانن گشی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے درست بات یہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی طرح ذمہ داری لوں اور استعفیٰ دے دوں جو کابینہ کا نگران ہے، اور میرے خیال میں یہ معذرت خواہی کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تاہم ان کا استعفے کو صدر پارک گیون ہوئی کی منظوری کے بعد ہی یہ مؤثر ثابت ہوگا۔ مس پارک حکومت میں ایک مضبوط حیثیت اور اختیارات کی حامل ہے اور انہیں اس استعفے پر کارروائی کرنا ہے۔ 6,800 ٹن سی وال نامی فیری میں سینکڑوں طالب علم اور استاد سوار تھے جب وہ ایک تفریحی جزیرے جیجو پر جا رہے تھے اور فیری ڈوب گئی۔ اس تباہی سے جنوبی کوریا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وسیع پیمانے پر عملے پر تنقید کی گئی، جس نے فیری کے مسافروں کے انخلا سے قبل ہی جہاز کو چھوڑ دیا تھا۔ اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں تیانانن سکوئر پر سن 1979 میں ہونے والے تشدد کی یاد میں ایک مستقل عجائب گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ منتظمین کہتے ہیں کہ ان واقعات کے 25 سال کے بعد چینی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں علم ہو کہ تیانانن کا ہوا کیا تھا۔ انہوں نے بیجنگ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی تکلیف دہ تاریخ کا سامنا کریں۔ ربیکا والی کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے۔
یہ دنیا کا پہلا عجائب گھر ہے جسے اس بے رحمی سے 25 سال پہلے چین کی قیادت کی جانب سے جاری کردہ بے رحمانہ اور متشدد کاروائی کے احکامات سے منسوب کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس علاقے میں اس کریک ڈاؤن کا ذکر کرنے پر پابندی ہے، تاہم طویل عرصے سے ہانگ کانگ کے سرگرم کارکن اور سیاستدان بیجنگ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ 4 جون 1979 کو ہونے والے واقعات کی تفصیلات بتائے۔ ہانگ کانگ الائنس ان سپورٹ آف پیٹریوٹک ڈیموکریٹک موومنٹس آف چائنا کے ایک منتظم لی شیو کیان کا کہنا ہے کہ میڈیا کی جانب سے ان واقعات کے بلیک آؤٹ نے نئی نسل کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ لی کہتے ہیں، تائنامان میں کیا ہوا اس بارے میں وہ ابہام کا شکار ہیں، انہیں یہاں آ کر معلوم کرنا چاہیے کہ 4 جون کو کیا ہوا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس طلبہ تحریک کی آگہی اور جذبے کو واپس چین میں لے کر جائیں گے اور جمہوریت کے لیے تگ و دو کریں گے۔ تقریباً 75,000 مربع گز پر پھیلا یہ عجائب گھر سی شاد سوئی نامی سیاحتی ڈسٹرکٹ میں ایک دفتر کی 5ویں منزل پر بنایا گیا ہے۔ اسے آڑھا ترچھا کر کے تصویروں اور تحریری واقعات سے ترتیب دیا گیا ہے جو اس کریک ڈاؤن پر منتج ہوئے تھے جب حکومت نے پیپلز لیبریشن آرمی کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ مظاہرین کو گولیوں کا نشانہ بنائیں۔ ہانگ کانگ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے سن 1979 میں چین چین گوا کو طلبہ کی تحریک کی حمایت کے لیے بھیجا تھا جو کرپشن کے خلاف اور سیاسی اصلاحات کے لیے کئی مہینوں سے مظاہرے کر رہی تھی۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ 3 جون کو شام دیر گئے تائنامان اسکوئر کے قریب ایک میڈیکل اسٹیشن پر کھڑے تھے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین اور اشتعال انگیز تھا۔ ان کا کہنا ہے 10:30-11 کے قریب گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے لوگ آنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ پہلے ہی مر چکے تھے۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ آپ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئی اور اندازوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ چین کی حکومت کا با اصرار یہ کہنا ہے کہ وہ انقلاب مخالف مظاہرے تھے اور چین اس سیاسی انتشار سے آگے نکل آیا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں ہونے والی ترقی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ملک ان واقعات کے بارے میں ایک واضح نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ ہانگ کانگ کے ایک صحافی لوئی روئی شاؤ کہتے ہیں کہ اس کریک ڈاؤن کے دوران وہ بیجنگ میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف معاشی ترقی سے چین مضبوط نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے 4 جون چینی نسل کے تمام عوام کے لیے ایک زخم ہے۔ اگر ہم گزرے واقعات سے سبق نہیں سیکھتے تو پھر ایک خوشحال اور باشعور قوم کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ ہفتے کے روز کھلنے والے اس عجائب گھر کو کچھ مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عمارت کے مالکان پر مشتمل کمیٹی نے ووٹ کے ذریعے اس کے افتتاح کو روکنے کی کوشش کی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ مالکان کی یہ کوشش مرکزی علاقے کے حکام کے دباؤ کی وجہ سے کی گئی تھی۔ ہفتے ہی کے روز بیجنگ نواز مظاہرین عجائب گھر کی عمارت کے باہر بینر لیے کھڑے تھے جن پر لکھا تھا کہ تشدد کا آغاز طلبہ تحریک نے کیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
چین کی ایک عدالت نے اپنے ملک کے ممتاز قانونی اسکالر شوگی ینگ کی 4 سالہ قید کی سزا پر اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ امریکہ اس عدالتی فیصلے پر شدید مایوس ہوا ہے۔ شوگی ینگ کو جنوری میں سرکاری بدعنوانی بے نقاب کرنے کے لیے ایک عوامی مہم چلانے اور اپنے خیالات کا پرامن اظہار کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ان کے وکیل کے مطابق شوگی ینگ نے سزا کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے معنی فیصلہ انسانیت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ شوگی ینگ چین کی اس نئی شہری تحریک کا حصہ ہیں جو بدعنوانی کا مقابلہ کرنے اور دیہی علاقوں کے طلبہ کو تعلیم کے مساوی موقعوں تک رسائی دینے کے لیے سرکاری عہدیداروں کی دولت کے حوالے سے زیادہ شفافیت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس مہینے نیو سٹیزن موومنٹ کے کچھ دیگر اراکین پر بھی چینی عہدیداروں کی طرف سے مقدمات چلائے گئے ہیں۔ ڈنگ جی یاشی اور لی وے پر مجمع اکٹھا کرنے، نقش امن پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ ان کے 2 روزہ مقدمے کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ ان کے 2 وکلاء مقدمے میں بے قاعدگیوں کی شکایت کرتے ہوئے احتجاجاً مقدمے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ نیو سٹیزن موومنٹ سے منسلک 2 دیگر کارکنوں یانگ بوچنگ ہینگ اور جیاؤ چنگ چنگ کو بھی مقدمات کا سامنا ہے۔ امریکہ کو بہت تشویش ہے کہ مسٹر جو اور ان کے ساتھی کارکنوں پر مقدمات مفاد عامہ کے وکلاء انٹرنیٹ پر سرگرم کارکنوں، مزدور کارکنوں، صحافیوں، مذہبی رہنماؤں اور دیگر افراد کی گرفتاریوں اور قید کے اس گہرے ہوتے ہوئے سلسلے کا حصہ ہیں جو پرامن انداز سے چین کی سرکاری پالیسیوں اور اقدامات کو چیلنج کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ ایک نئے لائحہ عمل سے 5 سال سے کم عمر بچوں میں ملیریا سے ہونے والی ہلاکتوں میں 83% کمی کی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جینیفر لازوٹا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
انٹرنیشنل میڈیکل آرگنائزیشن ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ موسمی ملیریا سے متعلق سیزنل ملیریا کیمو پریونشن کیمپینز یعنی ایم ایس ایف سے ساحل میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہلاکتوں کی شرح میں کمی کی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں 6,20,000 سے زیادہ افراد ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان میں سے بیشتر بچوں کا تعلق سب سہارن افریقہ سے تھا۔ اس خطے میں بہت سے لوگوں کو ملیریا کی تشخیص اور اس کے علاج و معالجے کی سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ایلینا کوسکولوا نے، جو ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز سے منسلک ملیریا کی ایک ماہر ہیں، نائجر سے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال نائجر میں نمونیا سے متعلق ایم ایس ایم کی ایک مہم چلائی تھی۔
ملیریا ان نائجر اس ان مینی افریقن کنٹریز از ا مین کاز اف مورٹالٹی ان چلڈرن۔
بہت سی باقی افریقی ممالک کی طرح نائجر میں ملیریا 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنانے سے بچوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے 2012 میں پہلی دفعہ سیزنل ملیریا کیمو پریونشن کیمپین کو متعارف کرایا تھا۔ ایلینا کا کہنا ہے کہ اس کورس کا خرچہ فی بچہ $4 ہیں۔ تاہم ایلینا کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ اصلاح عمل سے ملیریا کے تمام کیسز کا راستہ روکا جا سکے۔ گزشتہ برس کی کامیابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نائجر کی وزارت صحت سیزنل ملیریا کیمو پریونشن کیمپین کو 2014 کی نیشنل ملیریا کنٹرول پروگرام میں شامل کر رہی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کراچی کا برنز روڈ اپنے مزیدار کھانوں کی وجہ سے جانا پہچانا ہے۔ رضا نقوی حال ہی میں جب امریکہ سے کراچی گئے تو وہاں کے مشہور کباب کھائے بغیر نہیں رہ سکے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
میں اس وقت کراچی کے مشہور بنس روڈ پر ہوں and I'm loving every second of it guys۔ یہاں ٹریفک، یہاں گہما گہمی، یہاں لوگ، یہاں کا کھانا مجھے بہت ایکسائٹ کر رہا ہے۔ یہاں ہر جگہ مجھے ٹکے نظر آ رہے ہیں، کباب نظر آ رہے ہیں، بن کباب نظر آ رہے ہیں، حلوا سے لے کر ہر چیز یہاں نظر آ رہی ہے۔ لیکن وحید کباب اور وہاں کی کباب فرائی کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ یہ کیسے کباب فرائی ہے، یہاں کیوں مشہور ہے، یہ پتا کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
السلام۔
آپ کا نام؟
محمد انیش۔
میں سب سے پوچھنے والا ہوں کہ کیا فیوریٹ چیزیں ہیں یہاں، جو آپ جس کے لیے آپ یہاں آتے ہیں؟
یہاں تو ابھی ہم جو آئے کھانے وہ کباب فرائی ہے، وہ بہت ادھر کا مشہور ہے اور اچھا ہے۔
موسٹلی وی لائک ٹو ایٹ کباب فرائی اینڈ روٹی۔
اچھا، یہ بتائیں کہ یہاں کا کھانا اور آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کیا فرق ہے؟
اپنا کھانے کی اور بات،
بہت
دونوں کی بات الگ ہے۔ شی کوکس بیٹر
شی کوکس بیٹر دین کباب رائے۔ بڑی بات ہے، یہ بڑا کمپلیمنٹ ملا آپ کے کھانے کا، اس کا مطلب آپ کے گھر آ کے کھانا کھانا پڑے گا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟
کباب فرائی، چکن ٹکا۔
میرا آپ نے منگوایا؟
دونوں نے۔
تو کیوں خیال آیا کہ بنس روڈ آ کے کھانا کھانا ہے؟
اچھا ہوتا ہے، یہاں کا ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے، جب دل جاتا ہے تو پھر یہاں آ جاتا ہے۔
کب سے آپ آ رہے ہیں؟ مطلب اچھا، تو مشورہ پہلے آپ نے دیا تھا، آپ نے۔ اچھا، اور بچوں کو کیسا پسند آتا ہے؟
بچوں کو
بھی
اچھا لگتا ہے، یہاں کی ساری چیزیں ٹیسٹ کر لیے، کلفی وغیرہ بھی ہے یہاں کی مشہور، اور یہ نہاری بھی ہے، اس لیے بس کھانے آتے ہیں۔
سہیل شاہی جی۔
اور جی، آپ کا نام؟
ریحانہ سہیل۔
بنان، یہ بتائیں کہ ہم بنس روڈ آئے ہیں، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بنس روڈ کا کھانا ضرور آپ ٹرائی کرو، آپ لوگ کیوں آئے ہیں ادھر، کیا خاص بات ہے بنس روڈ کے کھانے میں؟
ادھر کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے،
اسپائسی ہوتا ہے۔ اور کیا آپ کیا خاص چیزیں پسند کرتے ہیں؟
کباب فرائی وغیرہ ہے، بوٹی ہے، ٹکا وغیرہ۔
آپ کی کیا فیوریٹ ڈشز ہیں؟
ٹکا پراٹھا۔
ٹکا پراٹھا، اچھا، ہر دفعہ یہی منگواتے ہیں؟
تقریباً ہم تو جب سے وہ سنبھالا جب ہی سے ہی آ رہے ہیں۔
بنس روڈ کا فیمس کباب فرائی، سب لوگ نے کہا ہے کہ یہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، دیکھتے کہ کیسا ٹیسٹ کرتا ہے. یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ایسی ڈش آپ کو کہیں نہیں ملے گی. Let's see how this is.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر کواز اسمتھ. بھیجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمیں اپنے بار ان پروگراموں کے بارے میں رائے دیتے رہیے, اور تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. بھیجت اب آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.